وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہماری اس گفتگو کا اصل موضوع ہے جنگ احد کے بعد بعض غزوات و سرایا, یا بالفاظ دیگر چوتھی ہجری میں واقع ہونے والے بعض واقعات اور ساتھ ہی غزوات اور سرایا. سابقہ نشست میں کچھ ہم نے حالات اور واقعات چوتھی ہجری کے بیان کیے. چوتھی ہجری میں اور بہت سارے واقعات ہوئے. انہی میں سے واقعہ یہ کہ اسی سال یعنی چوتھی ہجری کو وفات پائی حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر کے, جن کا نام تھا ابو سلمہ ابن عبد الاسد مخزومی, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے. اور اسی سال ان کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زوجہ یعنی حضرت ام سلمہ سے, کہ جن کا نام تھا ہند اور ان کی کنیت تھی ام سلمہ, اور وہ صاحبزادی تھیں حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب علیہم الصلاۃ والسلام کی. یعنی حضرت ام سلمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی زاد بہن تھیں, اور ان کے شوہر بھی ایک دوسری پھوپھی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے پھوپھی زاد بھائی تھے. اب ذہن توجہ رہے کہ تمام امہات المؤمنین میں جو سب سے بلند مقام تھا وہ بلا شک حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلم علیہ کا تھا. ان کے بعد سب سے زیادہ مطیع و فرما بردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار اور ان سے محبت کرنے والی. البتہ اس جانب توجہ رہے کہ حضرت ام سلمہ بھی تمام صفات حسنہ کی مالک تھیں, اور اس زمانے میں بھی تمام ازواج کے درمیان صورت شکل میں سب سے زیادہ خوبصورت تھیں, بلکہ مکے کی خوبصورت خواتین میں سے تھیں. لیکن ان کی اصل فضیلت یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں, اور جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے یعنی حضرت فاطمہ صلوات اللہ وسلم علیہا سے, تو ان سے بھی حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھیں. اور یہی وجہ ہے کہ تمام امہات المؤمنین میں سب سے زیادہ اہل بیت کا دفاع کرنے والی جو خاتون تھیں وہ حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلم علیہا تھیں. اور آپ 61 ہجری میں واقعہ کربلا کے بعد دنیا سے رخصت ہوئیں, اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اسی طرح سے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مولا امیر المؤمنین سے جنگ جمل کے لیے جا رہی تھیں, تو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے, کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنی میں مطیع و فرما بردار زوجہ تھیں, انہوں نے ان دونوں خواتین کو جنگ پہ جانے سے روکا تھا اور نصیحت کی تھی. اسی طرح سے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مختلف حالات اور واقعات ہوئے اور اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت ہوئی, تو ایسے میں سب سے زیادہ اہل بیت کا دفاع کرنے والی جو زوجہ تھیں وہ حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا تھیں. اسی سال دو اور اہم ہستیوں نے انتقال فرمایا. ان میں سے ایک ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ صلوات اللہ وسلام علیہا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں, اور چوتھی ہجری کو آپ نے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی. اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی یعنی حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ اور مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے وفات پائی. اب ذہن توجہ رہے کہ جس طرح سے تاریخ میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ کے بعد حضرت عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام نے پالا, اور ان کے بعد حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے پالا, تو جس وقت حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے پالا تو انہی ایام میں یا کچھ دنوں کے بعد ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کا سلسلہ حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ وسلم علیہا کے ذمے تھا، لہٰذا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنی والدہ کہتے تھے۔ لہٰذا جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے گریہ فرمایا اور بلند آواز سے گریہ فرمایا اور کہا، یا امّا، اے میری ماں۔ اور پھر جس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو کفن دیا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے کفن کے لیے بھیجا۔ پھر جب اگلا مرحلہ آیا نماز جنازہ کا، تو نماز جنازہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے جنازے پر 70 تکبیرات پڑھیں، اور یہ ایک بہت ہی طویل نماز جنازہ تھی جو حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے جنازے پر آپ نے پڑھی۔ پھر آپ جنازے کے ساتھ ساتھ چلے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر تک پہنچے، اور دفن سے پہلے آپ خود قبر میں اترے۔ اترنے کے بعد بعض جگہ بیان ہوا کہ آپ قبر میں لیٹے، اسی طرح سے بعض جگہ بیان ہوا کہ قبر میں اترنے کے بعد آپ نے اس طرح سے اشارہ کیا جیسے کہ آپ اشارے کے ذریعے سے زمین کو حکم دے رہے ہیں کہ قبر کشادہ ہو جائے۔ پھر حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو دفن کیا گیا، اور دفن کے بعد آپ نے گریہ فرمایا، اور جب واپس آ رہے تھے تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے ایسا ہم نے کبھی پہلے نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری ماں ہیں، اس ماں کے بعد کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ یہ قول بھی تاریخ میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اشرف الانبیاء کہ جن کے کلام کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے کلام خدا کہا، کیونکہ آپ کا کلام صرف اور صرف وحی کے ذریعے سے ہے، تو آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری ماں ہیں، اس ماں کے بعد کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلم علیہا کے بعد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کسی کی عزت ہے اور مقام ہے تو وہ سب سے زیادہ مقام ہے ماں ہونے کے اعتبار سے حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ وسلامہ علیہا کا۔ اسی سال شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت بڑی خوشی ملی، اور وہ خوشی صورت میں تھی کہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اس موضوع کو انشاءاللہ تفصیل سے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے جب گفتگو ہوگی تو وہاں پر تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن یہاں پر اتنا بیان کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک سخت زندگی تھی، اور اس میں کبھی کبھی کچھ خوشیاں میسر ہوتی تھیں، اور انہی خوشیوں میں سے ایک اہم ترین خوشی تھی امام حسن امام حسین کی ولادت باسعادت۔ لیکن ان ولادتوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ مصائب کی خبریں بھی آئیں، وہ اس صورت میں کہ جب امام حسن کی ولادت ہوئی اور جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ تمہارے ان بیٹوں کے ساتھ تمہاری امت کے کچھ افراد یہ ستم کریں گے۔ اب یہ موضوع طویل ہے، فقط اس جانب توجہ دلائیں کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب ام فضل نے کہ جو زوجہ تھیں حضرت عباس ابن عبد المطلب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں دیا امام حسین کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا، اور اس گریہ کو دیکھ کے سب پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے خبر دی کہ ابھی جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس فرزند حسین کو کربلا میں قتل کیا جائے گا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر گریہ فرمایا، اور اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ ایک ایسی سنت اور ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں بھی انجام دیا، اور جب دنیا سے چلے گئے تو اس دنیا میں بھی انجام دیا، اس وقت کہ جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کیا گیا تو حضرت ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، سر پر گرد ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو حضرت ام سلمہ نے سوال کیا کہ آپ کی یہ کیا کیفیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرے حسین کو قتل کر دیا گیا۔ جناب ام سلمہ گھبرا کے خواب سے اٹھیں اور ایک جانب بڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام سلمہ کو اس جانب پہلے بھی متوجہ فرمایا تھا کہ حسین کو قتل کیا جائے گا، اور جبرائیل نے مجھے اس جگہ کی مٹی دی ہے کہ جس کا نام کربلا ہے، اور وہ مٹی حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے پاس رہی۔ آپ نے فرمایا کہ جس دن میرے حسین کو قتل کیا جائے گا تو یہ مٹی خون بن جائے گی۔ لہٰذا جیسے ہی آپ خواب سے بیدار ہوئیں تو دوڑتی ہوئی اس کمرے کی جانب گئیں، صندوق کو کھولا اور وہ شیشی نکالی، تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس شیشی میں اب مٹی نہیں بلکہ خون ہے۔ اسی سال ایک اور اہم واقعہ ہوا کہ جسے کہا جاتا ہے غزوہ بدر ثالثہ، اور بعض جگہ کہا جاتا ہے غزوہ بدر صغرا، اور اسی طریقے سے غزوہ بدر موعد یا موعد۔ اب تک ہم نے بیان کیا کہ اس غزوہ بدر کے مختلف نام ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے غزوہ بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ آیا اس میں جنگ ہوئی بھی یا نہیں ہوئی؟ تو اس جانب میں پہلے توجہ دلا چکے ہیں کہ ہر غزوے یا ہر سریے کے بارے میں یہ تصور کہ اس میں ضرور جنگ ہوئی ہو تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے، بلکہ پھر ہم توجہ دلائیں کہ ہر وہ فوجی گشت یا جنگ یا فوج کا مدینہ سے نکلنا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس موجود نہیں تھے، تو اس قسم کی ہر فوجی مہم کو، ہر فوجی جنگ کو، مارکے کو یا گشت کو کہا گیا سریہ، اور بالکل اس کے برعکس کہ جب بھی قافلہ یا فوج مدینہ سے نکلی حملے کے لیے یا دفاع کے لیے یا گشت کے لیے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے تو اسے کہا گیا غزوہ۔ اسی طرح سے جب بھی آپ فوج کے ساتھ نکلے کسی کا پیچھا کرنے کے لیے اور حالات اور واقعات کو دیکھنے کے لیے، تو ان تمام فوجی مہموں کو کہا گیا غزوات، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان میں جنگ بھی ہوئی ہو۔ بالکل اسی طریقے سے غزوہ بدر ثالثہ یا صغرا میں کیا ہوا، تو اس جانب توجہ دلائیں کہ ابو سفیان کہ جو ہمیشہ سے کافروں کا سردار رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں رہا، پھر اگلے مرحلے میں اس کی نسل بھی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں رہی، اور اس جانب میں پہلے توجہ دلا چکے ہیں، جنگ احد سے جب یہ پلٹ رہا تھا کافر تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگلے سال بدر کے مقام پر یہاں میں آؤں گا اور ایک تم سے جنگ کروں گا، اور باقاعدہ تاریخ کا اور ایام کا اعلان کیا۔ اب جب وہ وقت آ گیا تو کچھ افراد کا مشورہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ نہ جائیں، لیکن اس نہ جانے کا نتیجہ یہ نکلتا کہ کفار یہ سمجھتے کہ مسلمانوں میں اب مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ وقت آیا تو ابو سفیان نے مکے سے نکلنے کا ارادہ کیا، لوگوں کو ساتھ لیا، اور اس کے بعد وہ جب نکل رہا تھا تو اسی دوران نعیم بن مسعود اشجعی کو کہ جو ایک مدینہ کا فرد تھا اور مکے گیا ہوا تھا اور بظاہر ان تمام واقعات سے کہ جو اگلے مرحلے میں بیان ہوں گے کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت کم سے کم یہ با ایمان آدمی نہیں تھا لیکن مسلمانوں کے درمیان تھا۔ اب جب یہ مکے پہنچا تو مدینہ کی کچھ خبریں اس نے وہاں پر دیں، اور اسی دوران ابو سفیان نے کہا کہ اگر تم اس جنگ کو بدل دو تو میں تمہیں 3 سال کے اونٹ دوں گا، اور جا کے محمد کے طرفداروں پر ایک رعب اور دبدبہ قائم کرو کفار قریش کی جانب سے تاکہ یہ جنگ ٹل جائے۔ اسی دوران اس نے کفار قریش سے گفتگو کی کہ اس وقت خزاں کا زمانہ ہے، مشکلات بہت زیادہ ہیں، تو صفوان بن امیہ نے مخالفت کی کہ یہ ہماری بدنامی کا سبب ہے، مقابلہ ضرور کریں گے، لیکن ابو سفیان نے چاہا کہ اسی طرح سے جنگ ٹل جائے۔ اب یہاں سے یہ نعیم مدینہ پہنچا، اور پہنچنے سے پہلے اس نے اپنا سر مونڈا تاکہ یہ ظاہر کرے کہ میں عمرے کے لیے گیا تھا۔ آنے کے بعد مختلف اصحاب کو ڈرانا شروع کیا کہ کفار کا بہت بڑا لشکر تیار ہے، وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، وہ تمہیں ختم کر دیں گے، جہاں جہاں جاتا تو مختلف اصحاب کو ڈراتا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدر کے مقام پر پہنچنے کے لیے تیاری کی، تقریباً 70 افراد تیار ہوئے۔ مولا امیر المومنین اسد اللہ غالب علی کل غالب کو آپ نے علم دیا اور عبداللہ بن رواحہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنایا۔ لیکن اس سے پہلے قافلہ مدینہ سے نکلتا، تقریباً 1500 کے قریب افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور یہ سب کے سب پہنچے بدر کے مقام پر۔ تقریباً 8 دن انتظار کیا، لیکن ابو سفیان نے ملعون اپنی فوج کو لے کے وہاں نہیں آیا۔ اب کیونکہ یہ ایک اہم واقعہ تھا اور سابقہ نشست میں ہم نے بہت ہی خلاصتاً اس کو بیان کیا، لیکن اب اسے تفصیل سے کچھ زیادہ بیان کیا، تو وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تو بدر کے نام سے ہے، اور اسی طرح سے ابو سفیان نے اس معرکے کی بنیاد ڈالی تھی مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، اور وہ بالآخر اس اپنی چال میں کامیاب نہیں ہوا اور اسے ذلیل اور رسوا ہونا پڑا۔ تو یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی غزوہ بدر ثالثہ یا صغرا یا موعد یا موعد کے بارے میں۔ اسی سال یعنی 4 ہجری کو مکمل طریقے سے شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ اب ذہن توجہ رہے کہ تمام انبیاء الہی نے شراب کو ہمیشہ حرام سمجھا، اور تمام کتب تاریخ میں بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور بعض جگہ بعض دیگر افراد کی بھی فضیلت بیان ہوئی، خصوصاً جیسے کہ حضرت ابو طالب یا حضرت عبد المطلب یا حضرت عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ افراد تھے کہ جو دین ابراہیمی پر قائم تھے اور ہمیشہ شراب سے بری رہے اور اپنے آپ کو کبھی بھی شراب کی نجاست سے نجس نہیں ہونے دیا۔ انہیں میں سے ایک نام ملتا ہے جناب عثمان بن مذنون کا، تیسرے خلیفہ کا نام ہے عثمان بن عفان، لیکن یہ ہیں حضرت عثمان بن مذنون۔ ان کی ایک فضیلت ملتی ہے کہ یہ زمانے جاہلیت میں بھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی، شراب سے بچتے تھے۔ تو 4 ہجری کے واقعات میں سے ایک اہم ترین واقعہ ہے شراب کا حرام کیا جانا، اور تاریخ میں تفصیل سے بیان ہوا کہ بعض اصحاب شراب پیتے تھے، نماز میں چلے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے جب شراب کی تحریم کا حکم آیا تو گھروں سے بڑی مقدار میں شراب نکلی، لوگوں نے شراب کی مٹکے توڑ دیے، انڈھیل دیے۔ غرض یہ کہ جو افراد دین حضرت ابراہیم پر تھے وہ شراب سے بچے ہوئے تھے، اور اس سال مکمل طریقے سے شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔